سورہ رات کا تعارف. مقام نزول سورہ رات مکیہ ہے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ان دو آیتوں لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور ویقول الذین کفروا لست مرسلا کے سوا اس سورت کی سب آیتیں مکی ہیں, اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد, اس میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں. راد نام رکھنے کی وجہ, راد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں, اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر مامور ایک فرشتے کا نام راد ہے, اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. سورہ رات کی فضیلت, حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رات پڑھی جائے, کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی. سورہ رات کے مضامین, اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے. چنانچہ سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین, سورج اور چاند, رات اور دن, پہاڑ اور دریا, کھیتی اور مختلف ذائقوں, خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں, زندگی اور موت دینے میں, نفع اور ضرر پہنچانے میں, اللہ تعالیٰ کی یکتائی, اس کی قدرت, مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں. اسی طرح اس سورت میں مشرکین کے شبہات کا رد بھی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی. نمبر 2, حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا. نمبر 3, نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے, اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑ دینے والے گناہگار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے. نمبر 4, متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی, اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی. نمبر 5, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں. نمبر 6, دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا. نمبر 7, اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی, اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت, سورہ رات کی اپنے سے ماقبل سورت یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا, اور سورہ رات کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے, اور سورہ رات کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون.
ترجمہ الف لام میم را, یہ کتاب کی آیتیں ہیں, اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. الف لام میم را, یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے, اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. والذی انزل الیک, اور وہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے, اور انہوں نے خود بنایا ہے. اس آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے نازل کیا گیا حق ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, لیکن اکثر اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے ہے.
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چلتا رہے گا. اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں. آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کرنے کے معنی، آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں کوئی ستون ہی نہیں ہے. نمبر دو، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا. اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ستون تو ہیں مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آتے. پہلا قول صحیح طرح ہے اور یہی جمہور کا قول ہے. ثم استوى على العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر میں گزر چکی ہے. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی اپنے بندوں کے منافع اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور وہ حکم کے مطابق گردش میں ہیں. سورج اور چاند میں سے ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے یعنی دنیا کے فنا ہونے تک چلتا رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجل مسمى سے سورج اور چاند کے درجات اور منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ خاص جہت کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے. یدبر الامر، اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور رحمت کی محتاج ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی قضاء، قدرت اور قہر کے تحت داخل ہیں. یفصل الآیات، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی ملاقات کا یقین کر لو، اور جان لو کہ جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود کرنے پر قادر ہے، تو وہ انسان کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے.
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
ترجمہ: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر آسمانی دلائل یعنی آسمانوں کے ستونوں کے بغیر بلند ہونے اور سورج و چاند کے احوال کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں زمینی دلائل کا ذکر فرمایا ہے. ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے: نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا. نمبر دو، زمین میں مضبوط پہاڑ نصب فرمائے. نمبر تین، مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرمائیں. نمبر چار، زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی سیاہ اور سفید، کھٹے اور میٹھے، چھوٹے اور بڑے، خشکی اور باغات کے گرم اور سرد، تر اور خشک وغیرہ۔ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے اور قدرت والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ آیت ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، نمبر ایک، سارا جہان سمجھدار کے لیے معرفت الہی کا دفتر ہے۔ نمبر دو، فکر اور غور و خوض اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، ایک ساعت کی فکر ہزار برس کے ذکر سے افضل ہے۔
وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔
ترجمہ، اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
وفی الارض قطعن،
اور زمین کے مختلف حصے ہیں۔ آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ زمین کے مختلف حصے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتیلا۔ اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان فرمایا کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ عز و جل مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک میں اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، اور اس کے علاوہ کیا کیا باریکیاں ایک ایک دانے میں رکھی گئی ہیں، وہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نقطے کے طور پر فرماتے ہیں، اس آیت میں بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف حصے ہوئے، ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا، تو اس سے مختلف قسم کے پھل پھول، بیل بوٹے، اچھے اور برے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس ہدایت سے بعض دل نرم ہوئے اور ان میں خشوع و خضوع پیدا ہوا، بعض سخت ہو گئے اور کھیل کود اور لغویات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس طرح زمین کے حصے اپنے پھل پھول میں مختلف ہیں، اس طرح انسانی دل اپنے آثار، انوار اور اسرار میں مختلف ہیں۔
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
ترجمہ، اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توک ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صادق و امین معروف ہونے کے باوجود کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر تعجب کے قابل تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے ویسے ہی بنائے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جس نے ابتدان بغیر مثال کے پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل کا انکار کیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ بروز قیامت ان کی گردنوں میں توک ہوں گے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے نہ کبھی نکل سکیں گے اور نہ انہیں وہاں موت آئے گی۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔
ترجمہ: اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے عافیت اور سلامتی کے بدلے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، ان کا حال دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل تو لوگوں کے شرک کے باوجود بھی ایک طرح کی معافی دینے والا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے، تو ان لوگوں کو تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے اور کفر و شرک سے باز آ جانا چاہیے، اور ہرگز ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل جب عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عفو دیکھ کر غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسے معلوم ہوا کہ ہمارے ایک سے ایک بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری پکڑ نہ ہونا اور جلد سزا نہ ملنا اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر اور اس کی رحمت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور اس کی رحمت دیکھ کر ہرگز غفلت کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے تو جبار و قہار بھی ہے، وہ عفو و درگزر کرنے والا ہے تو پکڑ و گرفت فرمانے والا بھی ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو گناہوں پر سزا اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ لیکن افسوس، ہمارا حال اس کے انتہائی برعکس نظر آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنی نافرمانی اور سرکشی والی عادت کو مزید پختہ کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کو اپنے حاشیہ خیال تک میں لانے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا۔
ترجمہ: اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے:
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔
ترجمہ: میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے، گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر کا طالب ہو، عمل کے بغیر جزا کا انتظار کرے، اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمنا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عفو سے غافل نہ ہونے، اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ انما انت منذر ولكل قوم هاد۔
ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں: ان پر اور ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے حبیب، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔
ویقول الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں:
یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے ویسی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ کافروں کا عناد اور ناانصافی، کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا، کیونکہ جتنی آیات نازل ہو چکی تھیں اور جتنے معجزات دکھائے جا چکے تھے سب کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا۔ یہ انتہا درجے کی ناانصافی اور حق دشمنی ہے۔ جب دلائل قائم ہو چکے ہیں اور ناقابل انکار شواہد پیش کر دیے جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم و ہنر عاجز اور حیران رہیں اور انہیں لب ہلانا، زبان کھولنا محال ہو جائے، تو ایسے روشن دلائل، واضح شواہد اور ظاہر معجزات کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، روزے روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے۔ اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد اور فرار ہے، کیونکہ کسی دعوے پر جب مضبوط دلیل قائم ہو جائے پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی، اور ایسی حالت میں دلیل طلب کرنا عناد اور مخالفت ہوتا ہے، اور جب تک پہلی دلیل کو رد نہ کر دیا جائے کوئی شخص دوسری دلیل طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگر یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لیے نئی دلیل قائم کی جائے جس کو وہ طلب کرے اور وہی نشانی لائی جائے جو وہ مانگے، تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کی صداقت اور نبوت کا یقین کر سکے، اور بہت سے معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کی امت اور ان کے زمانے کے لوگ زیادہ مشق کو مہارت رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا علم اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اور اس زمانے کے لوگ جادو کے بڑے ماہر کامل تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے جادو کو باطل کر دیا اور جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا وہ ربانی نشان ہے، جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب انتہائی عروج پر تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شفائے امراض اور مردے زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے طب کے ماہرین عاجز ہو گئے اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے۔ لہٰذا یقیناً یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے انہیں عاجز و حیران کر دیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کے گروہ قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز و قاصر رہے، اور قرآن کے اس کمال نے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشان ہے اور اس کا مثل بنا لانا بشری قوت کے لیے ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ اور صدہ معجزات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائے جنہوں نے ہر طبقے کے انسانوں کو آپ کی رسالت کی صداقت کا یقین دلا دیا۔ ان معجزات کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کس قدر عناد اور حق سے مکرنا ہے۔ انما انت منذر، تم تو ڈر سنانے والے ہو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی رسالت ثابت کر دینے کے بعد احکام الہیہ پہنچانے اور خدا عز و جل کا خوف دلانے کے سوا آپ پر کچھ لازم نہیں، اور ہر ہر شخص کے لیے اس کی طلب کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ضروری نہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے ہادیوں یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد، اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہادی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذمہ داری ڈر سنانا ہے، جبکہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے ہدایت فرما دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہادی سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر قوم کے لیے ہادی یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے ہیں، وہ اپنی قوموں کو ان کی من مانی نشانیوں کی بجائے ان نشانیوں کے ساتھ دین کی طرف ہدایت دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے جو خصوصی طور پر انہیں عطا ہوئی تھی۔
اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔
ترجمہ، اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ نے ان نشانیوں کے علاوہ نشانی طلب کی تھی جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دکھا چکے تھے، چنانچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے کمال علم کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ، ایک ہے یا زیادہ، اور اس کی تخلیق پوری ہو چکی ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے پیٹ کا بچہ جلدی پیدا ہوگا اور کس کا دیر میں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچے کا مضبوط، خلقت میں پورا اور ناقص ہونا مراد ہے۔ کیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے رحم میں بچے کے بارے میں جاننا قرآن کے خلاف ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی یہ تحریر انتہائی مفید ہے۔ چنانچہ ماؤں کے رحم سے متعلق چند آیات ذکر کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، آیات کریمہ میں مولا سبحانہ و تعالیٰ اپنے بے پایا علوم کے بے شمار اقسام سے ایک سہل قسم کا بہت اجمالی ذکر فرماتا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے سب کا سارا حال، جیسے پیٹ رہتے وقت اور اس سے پہلے اور پیدا ہوتے اور پیٹ میں رہتے اور جو کچھ اس پر گزرا اور گزرنے والا ہے، جتنی عمر پائے گا، جو کچھ کام کرے گا، جب تک پیٹ میں رہے گا، اس کا اندرونی بیرونی ایک ایک عضو، ایک ایک پرزا، جو صورت دیا گیا، جو دیا جائے گا، ہر ہر رونگتا جو مقدار، مساحت، وزن پائے گا، بچے کی لاغری، فربہی، غذا، حرکت خفیفہ زائدہ، انبساط، انقباض اور زیادہ تو قلب خون، تمس و حصول فضلات و ہوا اور رتوبات وغیرہ کے باعث آن آن پر پیٹ جو سمٹتے پھیلتے ہیں، ہر ذرہ ذرہ سب اسے معلوم ہے۔ ان میں کہیں نہ تخصیص، ذکورت و انوست کا ذکر، نہ مطلق علم کی نفی و حصر۔ تو یہ محمل و مختل اعتراض پا در ہوا کہ بعض پادریانے پادر بند ہوا کی تازہ گھڑت ہے۔ اس کا اصل منشا معنی آیات میں بے فہمی، محض یا حسب عادت دیدہ و دانستہ کلام الہی پر افتراء و تہمت ہے۔ قرآن عظیم نے کس جگہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی مادہ کے حمل کو کسی طرح تدبیر سے اتنا معلوم نہیں کر سکتا کہ نر ہے یا مادہ؟ اگر کہیں ایسا فرمایا ہو تو نشان دو، اور جب یہ نہیں تو بعض وقت بعض اناس کے بعض حمل کا بعض حال بعض تدابیر سے بعض اشخاص نے بعد جہل طویل و عجز مدید بعض آلات بے جان کا فقیر و محتاج ہو کر اس فانی و زائل و بے حقیقت نام کے ایک ذرہ علم و قدرت سے، کہ وہ بھی اسی بارگاہ علیم و قدیر سے، حصہ رصد چند روز سے چند روز کے لیے پائے، اب بھی اس کے قبضہ و اقتدار میں ہیں کہ بے اس کے کچھ کام نہ دیں، اگر صحرا سے ذرہ، سمندر سے قطرہ معلوم کر لیا تو یہ آیات کریمہ کے کس حرف کا خلاف ہوا؟ وہ خود فرماتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے کسی چیز کو مگر جتنی وہ چاہے۔ تمام جہان میں روز اول سے ابد تک جس نے جو کچھ جانا یا جانے گا، سب اسی الا بما شاء کہ استثناء میں داخل ہے، جس کے لاکھوں کروڑوں سرب فلک کشیدہ پہاڑوں سے ایک نہایت قلیل و ذلیل و بے مقدار ذرہ یہ آلہ بھی ہے۔ ایسا ہی اعتراض کرنا ہو تو بے گنتی گزشتہ و آئندہ باتوں کا جو علم ہم کو ہے، اسی سے کیوں نہ اعتراض کرے؟ جو صیغہ یعلم ما فی الارحام میں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے، بعین ہی وہی صیغہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ گزرا اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ جب ان بے شمار علوم تاریخی اور آسمانی ملنے میں کسی عاقل مصنف کے نزدیک اس آیت کا کچھ خلاف نہ ہوا، نہ 1300 برس سے آج تک کسی پادری صاحب کو ان علوم کے باعث اس آیت کریمہ پر لب کشائی کا جنون اچھلا، تو اب ایک ذرا سی آلیہ نکال کر اس آیت کا کیا بگاڑ متصور ہو سکتا ہے؟ ہاں، عقل نہ ہو تو بندہ مجبور ہے، یا انصاف نہ ملے تو اکھیارا بھی کور ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نوٹ: علوم ارحام سے تعلق رکھنے والی آیات سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں موجود رسالہ الصمصام علی مشککین فی آیات علوم الارحام، علوم ارحام سے متعلق آیات کی تفسیر کا مطالعہ فرمائے۔ وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، یعنی ہر چیز کی ایک مقدار ہے اور کوئی چیز اپنی مقدار سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہی مضمون قرآن پاک کی اور آیات میں بھی بیان ہوا ہے، جیسا کہ سورہ قمر میں ہے،
اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ،
بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی. اور سورہ فرقان میں ہے
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا،
اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا.
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں. اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر کمال سے متصف ہے اور ہر طرح کے نقص سے پاک ہے.
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
ترجمہ، برابر ہیں تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے.
سوا ان،
برابر ہیں، یعنی دل کی چھپی اور زبان سے اعلانیہ کہی ہوئی باتیں اور رات کو چھپ کر کیے ہوئے عمل اور دن کو ظاہری طور پر کیے ہوئے کام سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں. عمل میں اخلاص پیدا کرنے اور دونوں جہاں کی سعادت حاصل کرنے کا طریقہ. علامہ ساوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے بھی اس آیت میں غور و فکر کیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا تو اس کے عمل میں اخلاص آ ہی جائے گا، پھر وہ عبادت چاہے اعلانیہ کرے یا پوشیدہ طور پر، دن میں کرے یا رات میں، سب اس کے نزدیک برابر ہوگا. کیونکہ جب وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا کہ میرا ہر حال اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اللہ عز و جل سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، تو وہ اپنے ظاہر اور باطن میں کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دانش مند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا لیتا، اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت سے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا، اور جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا. ترغیب کے لیے یہاں ایک حکایت سماعت فرمائے. میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تاکہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کریں. ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے. اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. لڑکی یہ سن کر بولی، امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی اب تو تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو. لڑکی نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں. اس وقت اگرچہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے گھر اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا. اس طرح حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی، اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی.
لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ.
ترجمہ، آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ لہو معقبات، آدمی کے لیے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان فرشتوں سے دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں۔ انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کا فائدہ، فرشتوں کی یہ تبدیلی فجر اور عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر مامور ہے جو سوتے جاگتے جن و انس اور موذی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر ستانے والی چیز کو اس سے روک دیتا ہے سوائے اس کے جس کا پہنچنا مشیت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی حفاظت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی قدرت عطا فرمائے وہ بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حفاظت کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو جو اذیت یا تکلیف پہنچ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت کرنے والا ماننا اور ان سے حفاظت کی التجا کرنا درست ہے، اور اگر التجا کے باوجود حفاظت نہ ہو تو ان کے خلاف زبان طعن دراز کرنا غلط و باطل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا۔ اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کرے۔ قوموں کے زوال سے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون، قدرت کا یہی اٹل قانون سورہ انفال کی اس آیت میں بھی بیان ہو چکا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ ترجمہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ اسلامی تاریخ میں اس قانون کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسے ماضی بعید میں دنیا کے تین بر اعظموں پر نافذ مسلم حکومت کا ختم ہو جانا، 800 سال تک اسپین پر حکومت کے بعد وہاں سے سلطنت اسلامیہ کے سورج کا غروب ہو جانا، اسلاف کی بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والے مسلمانوں کے پہلے قبلے بیت المقدس کا یہودیوں کے قبضے میں چلے جانا، اسلام کی متحد حکومت کا بیسیوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، اور ماضی قریب میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جانا، عراق اور افغانستان پر غیروں کا قبضہ ہو جانا، مسلم دنیا کا کافر حکومتوں کے دست نگر ہو جانا، اس قانون قدرت کی واضح مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔
ترجمہ، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ هو الذي يريكم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا ہے کہ جو ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے عذاب ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب عز و جل وہی ہے جو اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے، اس حال میں کہ بعض لوگ بجلی گرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بارش کی امید کر رہے ہوتے ہیں۔ دل میں خوف اور امید دونوں رکھے جائیں۔ یاد رہے کہ بارش مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کبھی نقصان کا سبب ہوتی ہے کہ اس سے ان کے مال و اسباب اور ذخیرہ کی ہوئی گندم وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی فائدے کا باعث ہوتی ہے کہ مسافر کو اپنی ضروریات میں استعمال کے لیے پانی مل جاتا ہے اور مقیم کی فصلوں وغیرہ کی نشو نما ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بجلی کا چمکنا بھی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے فائدے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف اور امید دونوں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو شر ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس میں بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو بھلائی ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس میں شر ہوتا ہے۔ امید اور خوف کی حقیقت، اگر مستقبل میں کسی چیز کے پائے جانے کا احتمال ہے اور وہ دل پر غالب ہے تو اسے انتظار اور توقع کہتے ہیں، اور جس کا انتظار ہے اگر وہ ایسی ناپسندیدہ ہے جس سے دل میں دکھ اور تکلیف پیدا ہوتی ہے تو اسے خوف کہتے ہیں، اور جس کا انتظار ہے اگر وہ پسندیدہ ہے اور دل کا اس سے تعلق پیدا ہو چکا ہے اور اس سے دل کو لذت و آرام پہنچ رہا ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ تو گویا کہ امید دل کی راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب چیز جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اس پر امید کا لفظ صادق آتا ہے، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو امید کے مقابلے میں اس پر دھوکے کا لفظ زیادہ صادق آتا ہے، اور اگر اسباب کا وجود بھی معلوم نہ ہو اور ان کی نفی کا علم بھی نہ ہو تو اس کے انتظار پر تمنا کا نام زیادہ صادق آتا ہے، کیونکہ یہ انتظار کسی سبب کے بغیر ہے۔ الغرض کوئی بھی حالت ہو، امید اور خوف کا نام اسی پر صادق آتا ہے جس میں تردد ہو، اور جس کے بارے میں یقین ہو اس پر صادق نہیں آتا، کیونکہ طلوع آفتاب کے وقت نہیں کہا جاتا کہ مجھے طلوع آفتاب کی امید ہے، اور غروب کے وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے غروب آفتاب کا خوف ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں قطعی ہیں۔ مغفرت کی امید کی حقیقت، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ارباب قلوب جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادات زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں کی طرف پانی جاری کرنے کی طرح ہے، اور وہ دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج پھل نہیں آتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کچھ کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا۔ تو مناسب یہی ہے کہ بندے کی امید مغفرت کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے کہ جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور وہ وقت پر پانی دینا، پھر زمین کو کانٹوں اور گھاس پھونس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا ہے جو بیج کو بڑھنے سے روکتی یا خراب کر دیتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر مفسد آفات سے بچائے گا، یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زدہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو امید نہیں کہتے بلکہ بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی اور نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس انتظار کو امید نہیں بلکہ تمنا کہتے ہیں۔ تو گویا امید کا لفظ کسی ایسی محبوب چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے جو بندے کے اختیار میں ہیں، اور صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، حسن خاتمہ جو کہ مغفرت تک پہنچاتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی امید ہے اور یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، اور موت تک اسباب ایمان کے مطابق اسباب مغفرت کی تکمیل کے لیے قیام اور دوام کا باعث ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی سے بوجھل بادلوں کو پیدا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔
ترجمہ، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق قادر ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مامور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رات نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ گرج کی آواز سن کر کیے جانے والے عمل، یاد رہے کہ گرج اور کڑک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، لہذا جب اس کی آواز سنے تو اپنے دنیاوی گفتگو روک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرج کی آواز سنتے تو آپ گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، پھر فرماتے بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر مامور فرشتے کے مددگار ہیں، یا اس سے تمام ملائکہ مراد ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑک بھیجتا ہے، صاعقہ اس شدید آواز کو کہتے ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان سے اترتی ہے، پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، یا عذاب یا موت، اور وہ شدید آواز اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے، اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ شان نزول، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے واپس آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا؟ یہ حضرات پھر واپس ہوئے، انہوں نے عرض کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے، ارشاد فرمایا پھر جاؤ۔ صحابہ کرام علی مردوان حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ ایسی ہی سیاہ دل کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی، کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام علی مردوان کی ایک اور جماعت ملی، وہ کہنے لگے کہیے وہ شخص جل گیا۔ ان حضرات نے کہا آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ عامر بن طفیل نے اربد بن ربیعہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا، تم پیچھے سے تلوار سے حملہ کر دینا۔ یہ مشورہ کر کے وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور عامر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو شروع کی۔ بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ اب ہم جاتے ہیں اور ایک لشکر جرار آپ پر لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا آیا اور باہر آ کر اربد سے کہنے لگا کہ تو نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ انہوں نے کہا جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو درمیان میں آ جاتا تھا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی، اللہم اکفہما بما شئت۔ جب یہ دونوں مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری، اربد جل گیا، اور عامر بھی اسی راہ میں بہت بدتر حالت میں مرا۔
لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
ترجمہ: اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا حق ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے. والذین یدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے. ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے اس لیے بیٹھا ہے کہ پانی خود ہی اس کے منہ میں پہنچ جائے، تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی حاجت اور پیاس کو جان لے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچان لے. نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنے طبعی تقاضے کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے. یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کی حاجت کا شعور، اور نہ وہ ان کو نفع پہنچانے پر کچھ قدرت رکھتے ہیں. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور کافروں کو پکارنا گمراہی میں ہی ہے، یعنی کافروں کا بتوں کو پکارنا بیکار ہے، کیونکہ یہ ان سے طلب کر رہے ہیں کہ جو خود نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا بیکار نہیں، بلکہ وہ اگر چاہے تو ان کی دعائیں قبول بھی فرما لیتا ہے. دنیاوی معاملات سے متعلق مانگی ہوئی دعاؤں کا قبول کر لینا تو ظاہر ہے، اور اگر وہ جنت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما سکتا ہے.
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ.
ترجمہ: اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے ہر صبح و شام. وَلِلَّهِ يَسْجُد، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں سب خوشی سے، جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. اور سجدے کرنے کا ایک معنی یہاں یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے بے بس ہیں، اور اللہ عز و جل جیسے چاہے ان میں تصرف فرماتا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے پابند ہیں. تنبیہ: اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. سجدہ تلاوت سے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان مطالعہ فرمائیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے ہر صبح و شام. سائیوں کے سجدہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ ان کے سائے بھی اول تا آخر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. سائے تو سارا دن ہی ہوتے ہیں، لیکن آیت میں صبح اور شام کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ ان دو اوقات میں سایوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا واضح طور پر نظر آتا ہے.
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
ترجمہ: تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو اللہ. تم فرماؤ تو اے لوگوں کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے دفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو. تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. قل تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرمائیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ ان کے معاملات کی تدبیر کون فرماتا ہے اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ خود ہی فرما دیں کہ زمین و آسمان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس سوال کا اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں. اور مشرکین بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. جب یہ امر مسلم ہے تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مشرکین سے فرما دیں کیا تم نے زمین و آسمان کے رب کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ بت اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. جب ان کی بے قدرتی اور بیچارگی کا یہ عالم ہے تو وہ دوسرے کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایسوں کو معبود بنانا اور اس کے بالمقابل خالق، رازق، قوی اور قادر کو چھوڑ دینا انتہا درجے کی گمراہی ہے. قل هل یستوی الاعمى والبصیر. تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے؟ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو پوجنے والے مشرکین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مومنین کی ایک مثال بیان فرمائی. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ تو جس طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر و شرک اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتے. کافر کو اندھے جیسا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اندھا انسان درست راستے پر نہیں چلتا، اسی طرح کافر بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتا. ام جعلوا للہ شرکا. کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ آیت کے اس حصے میں ایک اور طریقے سے بت پرستوں کا رد کیا گیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان کے علم میں ہے کہ بتوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ بت بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے عبادت کا مستحق ہے تو یہ بت بھی اس وجہ سے عبادت کے مستحق ٹھہرے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بتوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا. تو جب حق بات یہی ہے تو مشرکین کا بتوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہے اور وہی سب پر غالب ہے اور سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے. دنیا اور آخرت میں جو کچھ کسی کے پاس ہے یا ہوگا وہ سب اللہ عز و جل کے دینے سے ہے اور ہوگا. جیسے فرشتوں کی عظیم قوتیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی عظیم طاقتیں، معجزات و کرامات، اور یوں ہی دنیا میں لوگوں کی بادشاہتیں، ملکیتیں، حکومتیں وغیرہ سب اللہ عز و جل کے دینے سے ہیں. اللہ عز و جل کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی مالک و مختار نہیں بن سکتا.
انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
ترجمہ: اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔
انزل من السماء ماء،
اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کو آنکھ والے اور اندھے سے، ایمان اور کفر کو روشنی اور اندھیرے سے تشبیہ دی تھی، جبکہ اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں ان کی وسعت کے مطابق بہتے پانی کی سطح پر اور سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات کی مائع سطح پر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح بہتے پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر جھاگ ظاہر ہو کر جلدی زائل ہو جاتی ہے، ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے اور بعض حالتوں اور وقتوں میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے، لیکن انجام کار مٹ جاتا ہے اور حق اصل چیز اور صاف جوہر کی طرح باقی و ثابت رہتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت میں مذکور مثال کی بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک اور ندیوں سے مراد بندوں کے دل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی یعنی قرآن پاک بندوں کے دلوں کی ندیوں میں نازل فرمایا۔ تو جس طرح ندیوں میں پانی جگہ پاتا ہے، اسی طرح دلوں میں قرآنی علوم کے انوار جگہ پاتے ہیں، اور جس طرح ندیوں میں ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے پانی کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور نجاست، قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن پاک کے انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جس طرح بہتے پانی کی سطح پر ابھرنے والی جھاگ اور پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر ظاہر ہونے والا میل کچیل جلدی زائل ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں بظاہر جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور علماء کرام کے بیانات سے جلدی زائل ہو جاتے ہیں، اور عقائد، شرعی احکام کی تصریحات، ہدایات اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں۔
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔
ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنا، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، تو انہی کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے، اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر قائم رہے ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ اس قدر خوفناک اور تکلیف دہ حالت میں ہوں گے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیتے، لیکن ان کی جان پھر بھی نہ چھوٹتی۔ حساب کی سختی کا خوف۔ اس آیت میں اگرچہ کفار کے حساب میں سختی کیے جانے کا ذکر ہے، لیکن جداگانہ طور پر مسلمانوں کو بھی حساب کی سختی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے عرض کی، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی مطلقاً حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی بلکہ سخت حساب کی صورت میں ہوگی؟ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ نرمی سے لیا جانے والا حساب حقیقت میں حساب نہیں بلکہ حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اور جس سے قیامت کے دن حساب میں جرح و اعتراض کے ساتھ سوال و کلام کیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بعض نمازوں میں فرماتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسان حساب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال پر نظر کرا دی جائے پھر اسے معافی دے دی جائے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس سے حساب میں اس دن جرح کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا، لہذا ہمیں بھی اپنے حساب کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ حساب میں آسانی فرماتا ہے۔ ترغیب کے لیے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تین اوصاف جس شخص میں ہوں گے اللہ عز و جل اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ کون سے اوصاف ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی فکر کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔
ترجمہ، وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں۔ افمن یعلم، تو کیا وہ جانتا ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس پر ایمان لاتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو دل کا اندھا ہے؟ جو حق کو جانتا ہے نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ احمد صابی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان آیات میں اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی صفات پر ان کی تعریف کی گئی اور ان صفات کے بدلے بھلائی کا وعدہ فرمایا گیا، اور ابو جہل کی بری صفات کی مذمت کی گئی اور ان بری صفات کے بدلے برے انجام کی وعید سنائی گئی، لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول کی خصوصیت کا، لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وعدے کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان جیسی صفات اپنائیں گے۔ یوں ہی ابو جہل کے لیے وعید کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد داخل ہیں جو ابو جہل کے نقش قدم پر چلیں گے۔ انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں اور ان نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور ان کی عقل وہم کے عارضے سے صاف ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اور وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں کہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور ان معاہدوں کو توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔
ترجمہ، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ والذین یصلون، اور وہ جو جوڑتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو مان کر اور بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ داری نہیں توڑتے۔ اسی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں۔ سادات کرام کا احترام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت و احسان، ان کی مدد کرنا، ان کی طرف سے مدافعت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، سلام اور دعا کرنا، مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا، اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ صلہ رحمی اور حسن سلوک سے متعلق احادیث، آیت کی تفسیر کے مناسبت سے ترغیب کے لیے چند احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر دو، بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ نمبر تین، بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ نمبر چار، ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ نمبر پانچ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ نمبر چھ، بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے، جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نمبر سات، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مومن کی حمایت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا جو اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے اور صلہ رحمی وغیرہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہوں۔ خوف خدا کے فضائل، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں، ترغیب کے لیے چند آیات اور احادیث بیان کی جاتی ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَان، ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، ترجمہ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ترجمہ، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں، یعنی خصوصی طور پر برے حساب سے خوف زدہ ہیں، اور حساب کا وقت آنے سے پہلے خود اپنے نفسوں سے محاسبہ کرتے ہیں۔ اعمال کا محاسبہ کرنے کی ترغیب، عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اعمال کے محاسبے سے غافل نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں اپنے اعمال کے محاسبے کی بہت ترغیب دی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث میں مذکور الفاظ من دان نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح تاجر دنیا میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے کمی زیادتی کے راستوں کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب سے بھی بچے، کیونکہ یہ بڑا دھوکے باز اور مکار ہے۔ لہذا پہلے اس سے پورے دن کی گفتگو کا صحیح جواب طلب کرے اور اپنے نفس سے اس بات کا خود حساب لے جس کا قیامت کے دن دوسرے لیں گے۔ اسی طرح نظر بلکہ دل کے خیالات اور وسوسوں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے، حتیٰ کہ خاموشی کا حساب بھی لے کہ اس نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی، اور سکون کے بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ جب ان تمام باتوں کا علم ہو جائے جو نفس پر واجب تھی اور اس کے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ کس قدر واجب کی ادائیگی ہوئی ہے، تو اس قدر کا حساب ہو گیا۔ اب جو باقی رہ گیا اسے نفس کے ذمے لکھ لے اور اسے دل کے کاغذ پر بھی لکھ دے، جیسے اپنے شریک کے ذمے باقی حساب کو دل پر بھی لکھتا ہے، اور حساب و کتاب کے رجسٹر میں بھی۔ پھر جب نفس قرضدار ٹھہرا تو ممکن ہے کہ اس سے قرض وصول کرے، کچھ تاوان کے ذریعے، کچھ اس کی واپسی سے، اور بعض کے حوالے سے اسے سزا دے، اور یہ سب کچھ حساب کی تحقیق کے بعد ہی ممکن ہے، تاکہ جس قدر واجب باقی ہے اس کی تمیز ہو سکے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو جائے تو اب اس سے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کے حوالے سے اپنے نفس سے ایک ایک دن کی ہر گھڑی کا حساب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارُ۔
ترجمہ، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ والذین صبروا، اور وہ جنہوں نے صبر کیا یعنی نیکیوں اور مصیبتوں پر صبر کیا اور گناہوں سے باز رہے۔ صبر کے تین مراتب، علامہ ساوی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے صبر کے تین مرتبے ہیں۔ نمبر ایک، گناہ سے صبر کرنا یعنی گناہ سے بچنا۔ نمبر دو، نیکیوں پر صبر کرنا یعنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا۔ نمبر تین، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات سے صبر کرنا، کیونکہ یہ اولیاء اور صدیقین کا مرتبہ ہے۔ صبر کی اقسام، آیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں صبر کرنے کی قید لگائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، مذموم صبر۔ انسان کبھی صبر اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ مصیبتیں برداشت کرنے پر اس کا صبر کتنا کامل اور مضبوط ہے، اور کبھی اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر اسے ملامت نہ کریں اور دشمن اس کی بے صبری پر نہ ہنسیں۔ ان تمام امور میں اگرچہ ظاہری طور پر صبر ہی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے صبر مذموم ہے اور اس آیت کے تحت داخل نہیں۔ نمبر دو، قابل تعریف صبر۔ یہ وہ صبر ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، اور جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان پر صبر کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے۔ یہی صبر اس آیت کے تحت داخل ہے، یعنی انہوں نے نازل ہونے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ رضا الہی کے لیے صبر کرنے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے صبر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ترجمہ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرے تو ان کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ فضیلت والے کہاں ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں. فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم پر جب ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم برداشت کرتے تھے. فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے. فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں. فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے صبر کیا کرتے تھے. فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرض زکات دینا ہے. اگر زکات ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو چھپا کر زکات ادا کرنا بہتر ہے، اور اگر زکات ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ زکات ادا کرے. ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر زکات دینے سے مراد وہ ہے جو اپنی ذاتی نکال رہا ہے، اور اعلانیہ دینے سے مراد وہ ہے جو بادشاہ کو دے رہا ہے. ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر دینے سے مراد نفلی صدقات ہیں، اور اعلانیہ دینے سے مراد فرض زکات ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی نسبت لوگوں کی طرف اور رزق دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے وکیل ہیں اور اس عطا میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اس لیے انہیں چاہیے کہ خرچ کرنے میں اپنی ذات یا مخلوق کا لحاظ نہ رکھیں، بلکہ وکیل بنانے والی ذات رب تعالیٰ کی رضا کا لحاظ رکھیں، اور لوگوں کی طرف سے شکریہ اور تعریف کا لالچ نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے کی امید رکھیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، اور بد کلامی کا جواب شیریں سخنی سے دیتے ہیں، اور جو انہیں محروم کرتا ہے اس پر عطا کرتے ہیں. جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کرتے ہیں، جب ان سے تعلق توڑا جاتا ہے تو ملاتے ہیں، اور جب گناہ کر بیٹھے تو توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں تو اسے بدل دیتے ہیں، جہل کے بدلے حلم اور ایزا کے بدلے صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے اوصاف ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اولئک لہم عقب الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، یعنی جو یہ نیک اعمال بجا لائے گا اس کے لیے آخرت کا اچھا انجام یعنی جنت ہے.
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.
ترجمہ: وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے. جنات عدن، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یعنی اوپر والی آیات میں مذکور اوصاف کے حامل حضرات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا بیویوں اور اولاد میں سے وہ لوگ بھی ان باغات میں داخل ہوں گے جو ایمان لائے، اگرچہ ان لوگوں نے ان حضرات جیسے عمل نہ کیے ہوں. جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کے لیے باپ دادا وغیرہ کو ان کے درجے میں داخل فرمائے گا، اور ان کے پاس فرشتے روزانہ دن اور رات میں تین تین مرتبہ تحائف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی بشارتیں لے کر جنت کے ہر دروازے سے تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ اس کا ثواب ہے جو تم نے گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
ترجمہ: اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. والذین ینقضون عهد الله، اور وہ جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے احوال اور جو کرامتیں اور بھلائیاں ان کے لیے تیار فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بدبختوں کے احوال اور ان کے لیے جو سزائیں تیار فرمائی ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعتراف کر کے اور ایمان لانے کا عہد قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
ترجمة: اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں میں سے جسے چاہے وسیع رزق دے کر غنی کر دیتا ہے اور جسے چاہے اس کے رزق میں تنگی فرما کر اسے فقیر بنا دیتا ہے. رزق میں برابری نہ ہونے کی حکمتیں: یاد رہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا، بعض لوگ غریب ہیں، بعض متوسط اور بعض امیر. اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے دو حکمتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا:
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.
ترجمہ: اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازہ سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. نمبر دو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں نے مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں نے مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. وفرحوا بالحیات الدنیا، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی مشرکین پر جب اللہ تعالیٰ نے رزق وسیع فرمایا تو انہوں نے شر پھیلانا شروع کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں پر فخر یا خوش ہونا کفار کا طریقہ ہے اور ناجائز ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے شکریہ کے طور پر خوش ہونا مومنوں کا طریقہ ہے. فرمان باری تعالی ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ترجمہ: تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے. دنیاوی اور اخروی زندگی میں فرق، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو اللہ عز و جل سے غفلت میں گزرے، یہ بری ہے، اور قرآن و حدیث میں اسی کی مذمت ہے. اور تو زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے وہ بفضل ہی تعالی اخروی زندگی ہے، یہی حیات طیبہ ہے. امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں: ہر وہ چیز جو آخرت کے اعمال پر مددگار ہو، جیسے ضروری غذا اور موٹے کپڑوں کا ایک جوڑا، اور ہر وہ چیز جس کا انسان کے باقی رہنے اور اس کی صحت کے لیے ہونا ضروری ہے اور اس کے ذریعے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے، تو یہ چیز دنیا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم و عمل کے لیے مددگار ہے اور اس کے لیے وسیلہ ہے. تو انسان جب اسے علم و عمل پر مدد حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں لیتا، اور نہ ہی وہ اس وجہ سے دنیا دار کہلاتا ہے. اور اگر ان چیزوں سے محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مطلوب ہو اور تقویٰ پر مدد کا حصول مقصود نہ ہو، تو اب ان چیزوں کا حصول دنیا میں شمار ہوگا. مومن و کافر اور فاسق و فاجر کی زندگی میں فرق. مومن و کافر اور فاسق و فاجر پرہیزگار کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں اور بعض جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں، بعض جیتے جی مرے ہوئے ہیں اور بعض مر کر بھی زندہ ہے۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔
ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ آپ پر ویسی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تاکہ وہ آپ کی صداقت پر نشانی اور دلیل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں بے شک اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، کہ ایسا آدمی نشانی اور معجزات نازل ہونے کے بعد بھی یہ کہتا رہتا ہے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، الغرض کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود گمراہ رہتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو اسے معجزات اور نشانیوں کی کثرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ اسے دکھاتا ہے جو دل سے اور کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
ترجمہ: ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی قرآن بھی ذکر اللہ ہے اور اس کے دلائل دلوں سے شکوک و شبہات دور کر کے چین دیتے ہیں۔ یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے، اور اسماء الہی اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی محبان خدا کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق دو اہم باتیں: نمبر ایک، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ نمبر دو، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا اسے بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں، خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ احمق ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں کہ تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہے۔
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔
ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ طوبى لهم وحسن مآب، ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اس آیت میں مذکور لفظ طوبہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طوبہ سے مراد راحت و نعمت اور شادمانی و خوشحالی کی بشارت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طوبہ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ تمام جنتوں میں پہنچے گا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی جڑ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ایوان معلیٰ میں اور اس کی شاخیں جنت کے ہر بالا خانے اور محل میں ہیں۔ اس میں سیاہی کے سوا ہر قسم کے رنگ اور خوش نمائیاں ہیں، ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں پھلے ہیں، ان کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔
ترجمہ: اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ کذالک ارسلناک فی امہ، اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو گزشتہ امتوں کی طرف بھیجا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کی طرف بھیجا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے آخری امت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی شان سے رسالت عطا کی تاکہ آپ اپنی امت کو قرآن پاک اور وہ شرعی احکام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائے ہیں، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ شان نزول: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقاتل وغیرہ کا قول ہے، یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمر جب صلح کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے اس میں جھگڑا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق باسمک اللہم لکھوائیے۔ اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیں کہ رحمان تو وہی ہے جس کی معرفت سے تم انکار کر رہے ہو، وہ میرا رب عز و جل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔
ترجمہ: اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے۔ شان نزول: کفار قریش نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کی پیروی کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے وسیع میدان مل جائیں، اور زمین پھاڑ کر چشمہ جاری کیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں، اور قصی بن کلاب وغیرہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے تاکہ وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ ہیلے بہانے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ عزوجل چاہے اور توفیق دے، اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ انہیں وہی نشانیاں دکھا دی جائیں جو وہ طلب کر رہے ہیں۔ نور قرآن سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے انوار کو نگاہ بصیرت سے دیکھنا ہی حقیقی طور پر فائدہ مند ہے، کیونکہ کفار قرآن کریم کے نور کو نگاہ بصیرت سے نہیں دیکھتے تھے، اسی لیے وہ اس کے برحق ہونے کی برہان کا مشاہدہ نہ کر سکے اور حق قبول کرنے سے محروم رہ گئے۔ اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل قرآن عظیم کے نور سے منور ہو جائے اور قرآنی آیات کی تاثیر اس پر اثر کرے، تو وہ نگاہ بصیرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرے اور اسے سمجھ کر پڑھے اور اس میں دیے گئے احکام پر عمل کرے اور ممنوعات سے باز رہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا دل قرآن پاک کے نور سے جگمگا اٹھے گا اور وہ اس کی آیات کی تاثیر اپنے ظاہر اور باطن میں دیکھ لے گا۔ افلم یئیس الذین آمنوا، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے؟ اس آیت میں ان مسلمانوں کو جواب دیا گیا جنہوں نے کفار کے نئی نئی نشانیاں طلب کرنے پر یہ چاہا تھا کہ جو کافر بھی کوئی نشانی طلب کرے وہی اس کو دکھا دی جائے۔ اس میں انہیں بتا دیا گیا کہ جب زبردست نشانیاں آ چکی اور شکوک و شبہات کی تمام راہیں بند کر دی گئیں، دین کی حقانیت روزے روشن سے زیادہ واضح ہو چکی، ان واضح دلائل کے باوجود لوگ مکر گئے اور حق کا اعتراف نہ کیا، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ عناد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور عناد رکھنے والا کسی دلیل سے بھی مانا نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو اب ان سے حق قبول کرنے کی کیا امید؟ کیا اب تک ان کے عناد کا مشاہدہ کر کے واضح نشانیوں اور دلائل سے ان کا اعراض کرنا دیکھ کر بھی ان سے قبول حق کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ البتہ اب ان کے ایمان لانے اور مان جانے کی یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کر دے اور ان کا اختیار سلب فرما لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہدایت چاہتا تو تمام آدمیوں کو عطا فرما دیتا اور کوئی کافر نہ رہتا، مگر آزمائش اور امتحان کے گھر کی حکمت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ ولا یزال الذین کفروا، اور کافروں کو ہمیشہ، یعنی کفار اپنے کفر اور خبیث اعمال کی وجہ سے طرح طرح کے حوادث و مصائب اور آفتوں اور بلاؤں میں مبتلا رہیں گے، کبھی قحط میں، کبھی لٹنے میں، کبھی مارے جانے میں، کبھی قید میں۔ چنانچہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کفار انہی چیزوں میں گرفتار ہوتے رہے۔ او تحل کریما من دارہم، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ حدیبیہ کے دن ان کے گھروں کے نزدیک اپنے لشکر کے ساتھ اتریں گے، یہاں تک کہ اللہ عزوجل کی طرف سے فتح و نصرت کا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا دین غالب ہونے کا اور مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ پورا ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔
ترجمہ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ کفار مکہ نے جب ان معجزات کا مطالبہ مذاق اڑانے کے طور پر کیا تو یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اتھر پر بہت گراں گزرا، اور ان باتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ان جاہلانہ مطالبوں پر صبر فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانے کی نیت سے نشانیاں طلب کی ہیں، اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں نے بھی ان کا مذاق اڑایا تھا، پھر میں نے کافروں کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دینے کے بعد عذاب میں گرفتار کر دیا اور دنیا میں انہیں قحط، قتل اور قید کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ علماء و مبلغین کے لیے درس۔ اس آیت میں علماء و مبلغین کے لیے درس ہے کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس لیے اگر انہیں راہ خدا میں کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو تو انہیں چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی تکالیف جلد دور ہو جائیں گی۔ عظمت اولیاء، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا مذاق اڑانا بدبختی کی علامت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی جس نے میرے اولیاء میں سے کسی کو اذیت دی یا کسی کو غضب دلایا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت رکھنا، ان سے قلبی تعلقات قائم کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نفع مند اعمال میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے بغض و عداوت رکھنا، انہیں حقیر سمجھنا اور ان پر اعتراضات کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے، ان کی توہین کرتے، ان سے عداوت و دشمنی رکھتے اور ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔
أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ۔
ترجمہ: تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں، اور وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ، تم ان کا نام تو لو کہ وہ کون ہیں جو خدا کے شریک ہیں، بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یوں ہی ایک اوپری بات، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوش نما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکین کا رد اور انہیں زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر شخص کا محافظ اور اسے رزق دینے والا ہے، اسے جانتا اور اس کے اچھے برے اعمال کو بھی جانتا ہے، نیکیاں کرنے والے کو ثواب دینے والا اور گناہ کرنے والے کو سزا دینے والا ہے۔ کیا وہ ان بتوں کی مثل ہو سکتا ہے جو ایسے نہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ سے بھی عاجز ہیں، اور جو خود سے عاجز ہو وہ دوسروں کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکیں گے؟ لہذا عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل سموہم، تم فرماؤ تم ان کا نام تو لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائے کہ تم جن بتوں کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہو ان کی حقیقت تو بیان کرو کہ ان کا تعلق کس جنس سے ہے اور وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر غور کرو کہ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ لہذا تمہارے اس شرک کا مطلب یہ نکلا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس کے شریک کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا کوئی شریک موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو وہ محض باطل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ہونا بھی باطل اور غلط ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کی نفی کی گئی ہے۔
لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔
ترجمہ: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں قتل اور قید وغیرہ کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جہنم کے عذاب کی سختیاں، اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے انتہائی دور اور اس کی نافرمانی میں بہت مصروف ہیں۔ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ مزید عبرت حاصل کرنے کے لیے عذاب جہنم کی سختیوں کے بیان پر مشتمل امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی کا یہ کلام بغور سنیے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے اپنے نفس سے غافل اور اس فانی اور مٹ جانے والی دنیا پر دھوکہ کھانے والے شخص، اس چیز کی فکر نہ کر جسے چھوڑ کر جانے والا ہے، بلکہ اپنے فکر کی لگام کو اس کی طرف موڑ دے جو تیری منزل ہے، کیونکہ تجھے بتایا گیا کہ سب لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ کہا گیا ہے
وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔
ترجمہ، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے، تو تجھے وہاں جانے کا یقین ہونا چاہیے، اور چونکہ نجات کے بارے میں شک ہے اس لیے تو اپنے دل میں اس مقام کے ہولناک منظر کا شعور بیدار کر کے شاید تو اس سے نجات کے لیے تیاری کرے، نیز مخلوق کے حال پہ غور و فکر کر کہ قیامت کے مصائب میں سے ان پر جو کچھ گزرا اس کی وجہ سے وہ کرب اور پریشانیوں میں ہوں گے، اور اس بات کے منتظر ہوں گے کہ انہیں سفارش کرنے والوں کی شفاعت کی خبر ملے کہ اچانک مجرموں کو شاخ در شاخ اندھیرے گھیر لیں گے اور لپٹ جانے والی آگ ان پر چھا جائے گی، وہ اس کی آواز اور جھنجھناہٹ سنیں گے جو اس کے سخت غیظ و غضب پر دلالت کر رہی ہوگی، اس وقت مجرموں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کو برے انجام کا خوف ہوگا، اور جہنم کے فرشتوں میں سے ایک آواز دیتے ہوئے کہے گا اے فلاں بن فلاں، جو دنیا میں لمبی امید کی وجہ سے ٹال بٹول سے کام لیتا تھا اور تو نے برے اعمال میں عمر کو ضائع کر دیا، پھر وہ لوہے کے گرز لے کر اس کی طرف دوڑیں گے اور اس کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں گے، نیز اسے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور گہرے جہنم میں اوندھا پھینک دیں گے، وہ کہیں گے رخ انک انت العزیز الکریم۔ ترجمہ، چکھ تو بڑا عزت والا کرم والا ہے، پس وہ اسے ایسے گھر میں قید کر دیں گے جس کے کنارے تنگ، راستے تاریک اور مقامات ہلاکت پوشیدہ ہوں گے، کافر قیدی وہاں ہمیشہ رہے گا جبکہ مسلمان قیدی اپنی سزا پوری ہونے تک وہاں رہے گا، اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جائے گی، وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ کے فرشتے ان کو گرز ماریں گے اور آگ ان کو جمع کرے گی، وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس سے چھوٹ نہیں سکیں گے، ان کے پاؤں پیشانی کے بالوں سے بندھے ہوں گے اور گناہوں کی تاریکی کے باعث ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ ہر کنارے سے پکاریں گے اور چیخے چلائیں گے اور جہنم کے فرشتے سے کہیں گے اے مالک، ہم سے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، بیڑیاں ہم پر بھاری ہو گئی ہیں، اے مالک ہمارے چمڑے پک چکے ہیں، اے مالک ہمیں یہاں سے نکالو، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ دوزخ کے فرشتے کہیں گے نہیں، امن کے دن چلے گئے، اب ذلت کے گھر سے نکل نہیں سکتے، اس میں پھٹکار کے ساتھ پڑے رہو اور باتیں نہ کرو، اگر تمہیں یہاں سے نکال بھی دیا جائے تو جس کام سے تمہیں روکا گیا تم دوبارہ وہی کام کرو گے، اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقابل جو باتیں کی ہوں گی ان پر انہیں افسوس ہوگا، لیکن اب تو نہ ان کو ندامت نجات دے گی اور نہ ہی افسوس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ انہیں توک پہنا کر چہروں کے بل اوندھا گرا دیا جائے گا، ان کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، وہ آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کا کھانا آگ، پینا آگ، لباس آگ اور بچھونا آگ ہوگا، اور وہ آگ کے ٹکڑوں، تارکول کے لباس، گرزوں کے ساتھ مارے جانے اور بھاری بیڑیوں کے درمیان ہوں گے، وہ دوزخ کے تنگ راستوں میں چلیں گے اور جہنم کی سیڑھیوں سے ہجوم کے ساتھ اتریں گے اور ان کے اطراف و جوانب میں پریشان پھر رہے ہوں گے، آگ ان پر اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح ہنڈیا میں ابال آتا ہے، وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ آواز دے رہے ہوں گے، جب وہ ہلاکت کا لفظ بولیں گے تو ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا جن سے ان کے پیٹوں کے اندر کا سب کچھ اور چمڑے پگھل جائیں گے، ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جس سے ان کی پیشانیاں چور چور ہو جائیں گی اور ان کے منہوں سے پیپ نکلنے لگے گی، پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائیں گے اور آنکھوں کے ڈھیلے چہروں پر نکل پڑیں گے اور رخساروں کے اوپر سے گوشت گر جائے گا اور ان کے اعضاء سے چمڑے اور بال بھی سب گر جائیں گے، جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ان کو دوسرے چمڑوں سے بدل دیا جائے گا، ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائیں گی اور اب روحوں کا مرکز صرف رگے اور پٹھے ہوں گے، اور اس آگ کی لپیٹ میں ان کی آواز آ رہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ اے لوگو، ذرا سوچو، اگر تم ان کو دیکھو تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، حالانکہ ان کے چہرے کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور زبانیں گنگ ہو گئیں، پٹھے اور ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، کان کٹے ہوئے، چمڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا ہوا اور پاؤں کو پیشانیوں کے ساتھ جمع کیا ہوا ہوگا، وہ آگ پر چہروں کے ساتھ چلتے ہوں گے اور لوہے کے کانٹے آنکھوں کے ڈھیلے سے رونتے ہوں گے، آگ کا شعلہ ان کے اندر کے اجزاء میں دوڑتا ہوگا اور جہنم کے سانپ اور بچھو ان کے ظاہر اعضا سے لپٹے ہوں گے، یہ ان کے بعض حالات ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں شفاعت کرنے والوں کے سردار کی شفاعت نصیب فرما، اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، آمین۔
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔
ترجمہ: جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کفار کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں مسلمانوں کے ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ جنت کے تین اوصاف، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے تین اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان نہروں کی تفصیل اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔
ترجمہ: اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ نمبر دو اور تین، جنت کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جنت کے میوے اور اس کا سایہ دائمی ہے، ان میں سے کوئی ختم اور زائل ہونے والا نہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے کہ اس میں نہ سورج ہے نہ چاند، لیکن پھر بھی تاریکی نہیں، نی سورج اور چاند نہیں لیکن پھر بھی سایہ نہیں۔
والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب۔
ترجمہ: اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب دی۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک، اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ قرآن نازل ہونے پر خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق مزید احکام نازل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ احزاب سے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے وہ گروہ مراد ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں سرشار ہیں، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر چڑھائیاں کی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور حبشہ اور نجران کے عیسائی۔ قرآن پاک نازل ہونے پر اس لیے خوش ہوتے کہ یہ قرآن پاک پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ احزاب سے ایمان لانے والوں کے علاوہ بقیہ یہودی، عیسائی اور وہ تمام مشرکین مراد ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کے ان واقعات اور بعض احکام کو مانتے تھے جو ابھی تک ان کی کتابوں میں بھی موجود تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جن احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا ان کا انکار کرتے تھے، جبکہ مشرکین کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور رحمان کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔
ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی حکم کی صورت میں اتارا، یعنی جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی زبانوں میں احکام دیے تھے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان عربی میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو حکم اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ عزوجل کی عبادت، اس کی توحید، اس کے دین کی طرف دعوت، تمام تکالیف و احکام اور حلال و حرام کا بیان ہے۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر قرآن شریف کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا اس لیے اس کا نام حکم رکھا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، مضبوط دلائل اور قطعی حجتوں کے ذریعے حق بات کا علم آ جانے کے باوجود اگر تو نے کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ عز و جل کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس سے کوئی بچانے والا۔ کفار کی خواہشوں پر چلنے والوں کو نصیحت۔ اس آیت میں موجودہ دور کے ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جو کافروں کی خواہشات پر چلتے ہوئے اسلام کے بنیادی اور ضروری احکام کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظر میں کم کرنے اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں کی خالص مذہبی تقریبات میں نہ صرف خود شرکت کرتے، انہیں تحائف اور مبارکبادیں دیتے ہیں، بلکہ ان تقریبات کو میڈیا کے ذریعے اس انداز میں عوام تک پہنچاتے ہیں جیسے یہ بھی اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہو۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو کافروں کی خواہش کے مطابق مسلمانوں میں فحاشی، عریانی، بے راہ روی، بے پردگی، عورتوں کی مادر پدر آزادی کو عام کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ یوں ہی ان ارباب اقتدار کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو کافروں کی خواہشات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اور ان کے اشارہ ابرو پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ملک و ملت کو برباد کرنے کے لیے اپنے ملک میں کافروں کو ہر طرح کی سہولت دیتے اور اپنے ہی ملک میں ہر طرح کی عیاشی کے ذرائع مہیا کرتے ہیں۔ انہیں غور کر لینا چاہیے کہ جب یہ اپنے اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں اپنے کیے ہوئے جرموں کا حساب کس طرح دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب فرمایا اور ان کے لیے عذاب جہنم کا حکم سنا دیا تو اس وقت کون ان کی حمایت کرے گا اور کون انہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچائے گا، اور اس وقت دنیا کی کون سی سپر پاور ان کے کام آئے گی؟
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ۔
ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے۔ اس آیت میں کفار کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض: اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف جو بھی رسول بھیجے تو اس کا فرشتوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں سب انسان ہی تھے، نہ کہ فرشتے۔ جبکہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر اعتراض کیوں ہے؟ دوسرا اعتراض، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو کثیر عورتوں سے نکاح نہ کرتے بلکہ عورتوں سے اعراض کر کے زہد کی حالت میں زندگی گزارتے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان میں سے اکثر کی کثیر بیویاں اور اولاد تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 300 بیویاں اور 700 باندیاں تھیں، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں۔ جب بیویوں کی اتنی کثیر تعداد کے باوجود ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی وجہ سے ان کی نبوت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ تیسرا اعتراض، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں پھر ہم ان سے جو معجزہ طلب کریں تو وہ انہیں دکھانا چاہیے تھا، لہٰذا جب معاملہ اس کے برخلاف نظر آیا تو ہم نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دلیل دینے اور عذر زائل کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھا دینا ہی کافی ہے، ایک یا ایک سے زیادہ معجزات دکھانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اگر وہ چاہے تو زیادہ معجزات ظاہر فرما دے اور چاہے تو ظاہر نہ فرمائے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ چوتھا اعتراض، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کفار پر عذاب نازل ہوگا اور مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، لیکن جب وہ عذاب مؤخر ہوا اور اس کی کوئی نشانی کفار کو نظر نہ آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں تان کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کا جھوٹ ظاہر نہ ہوتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کفار پر عذاب نازل ہونا اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کے لیے فتح و نصرت کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ نے معین اوقات کے ساتھ خاص فرما دیا ہے، اور ہر نئے ہونے والے کام کا ایک وقت معین ہے، لہذا مخصوص وقت آنے سے پہلے وہ نیا کام ظاہر نہ ہوگا۔ جب اصل بات یہ ہے تو وعیدوں کے مؤخر ہونے کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کذب کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔
ترجمہ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ وعندہ ام الکتاب، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں مذکور ام الکتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو کہ ازل سے ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث و واقعات اور تمام اشیاء لکھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سعادت مندی کی فکر، ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود اپنی سعادت مندی اور بدبختی سے متعلق بہت فکر مند رہا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے، کیونکہ تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالی کو اس طرح کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے پاس بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمارا نام وہاں سے مٹا دے اور ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو ہمیں اس پر برقرار رکھ، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی سعادت مندی کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔
ترجمہ، ارے حبیب اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں تو آپ پر تو بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں، اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کوئی وعدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں، یا وہ وعدہ دکھانے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دے دیں، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بہرحال تبلیغ فرمانا ہے، اور صرف یہی آپ کی ذمہ داری ہے. بقیہ قیامت کے دن ان کا حساب لینا اور ان کے اعمال کی جزا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے احراز کرنے سے رنجیدہ نہ ہوں اور ان کے عذاب کی جلدی نہ کریں.
اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب.
ترجمہ: کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے. اولم یرو، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں، یعنی جن کفار مکہ نے سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانیاں دکھانے کا مطالبہ کیا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہم ہر طرف سے ان کی آبادیاں کم کرتے آ رہے ہیں اور شرک کی زمین کی وسعت مسلسل کم کر رہے ہیں، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی یکے بعد دیگرے فتح ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے. اللہ عز و جل کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں چوں چرا یا کوئی تبدیلی کر سکے. جب وہ اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو پست کرنا چاہے تو کس کی تاب و مجال ہے کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے، اور وہ جس کا محاسبہ کرنا چاہے تو اس سے بہت جلد حساب لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنا بربادی کا سبب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنا دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، اور نافرمانوں پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر مضبوطی سے قائم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں غلبہ و اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمان زمین کی وسعتوں پر چھا گئے. اور جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا تو ان کی آبادیاں بھی ہر طرف کم ہونے لگ گئیں، اور اسلامی سرزمین کی وسعت رفتہ رفتہ کم ہونے لگ گئی. کفار نے مسلمانوں کی بے عملی، بے اتفاقی اور داخلی انتشار و افتراق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے مفتوحہ علاقے چھین لیے، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو دین اسلام چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا، اور جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کر دیا یا اس سرزمین سے ہی نکال دیا. افسوس، آج بھی مسلمان اسی روش پر چلتے اور اپنی سابقہ تاریخ سے عبرت پکڑنے کی بجائے اسے ہی دوبارہ دہراتے نظر آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس امت میں پانچ مخصوص لوگوں کی طرف سے فساد آئے گا، نمبر ایک علماء، نمبر دو مجاہدین، نمبر تین زہاد، نمبر چار تجار، اور نمبر پانچ حکمران. علماء انبیاء کے وارث ہیں، زہاد زمین کے ستون ہیں، مجاہدین زمین میں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، تجار امت میں اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، اور حکمران چرواہے ہیں. تو جب عالم دین کو نیچے اور مال کو اوپر رکھے گا تو پھر جاہل کس کی پیروی کرے گا، اور جب زاہد دنیا کی طرف راغب ہوگا تو توبہ کرنے والا کس کی پیروی کرے گا، اور جب غازی لالچ میں پڑ جائے گا تو وہ دشمن پر کامیابی کیسے حاصل کرے گا، اور جب تاجر خیانت کرنے لگے گا تو امانت کیسے حاصل ہوگی، اور جب چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے گا تو چرنے والے کیسے ملیں گے.
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارُ.
ترجمہ: اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں. اس آیت میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کر چکے ہیں، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ان مقابلوں میں ہر طرح کی چالیں چلی لیکن پھر بھی ناکام و نامراد ہوئے، کیونکہ اصل تدبیر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کیا چل سکتی ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں جب کفار نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے جس نے میرے ہاتھوں میں غالب کر دینے والے معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائی اور ان کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی، نیز میری نبوت پر ہر اس آدمی کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، خواہ وہ یہودیوں کے علماء میں سے توریت کا جاننے والا ہو یا عیسائیوں میں سے انجیل کا عالم، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتا ہے، ان علماء میں سے اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. علم کی افضلیت، اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی اپنے ساتھ بیان فرمائی، اس سے علم کی افضلیت معلوم ہوئی. اس کے علاوہ اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی افضلیت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
ترجمہ: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اس میں بیان ہوا کہ علم کی وجہ سے انہیں یعنی حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قدرت حاصل ہوئی. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ.
ترجمہ: اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور جنت انہی کو دی جائے گی جو صبر کرنے والے ہیں. اس میں بیان ہوا کہ آخرت کی عظیم قدر علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. نیز یہاں علم دین کی عظمت اور مراتب علماء کے بیان پر مشتمل ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا.
صدق اللہ العظیم.